الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا الباب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ کا ڈر بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کا ڈر گناہوں سے بچاتا بھی ہے اور نیکیوں کی طرف انسان کو لے بھی جاتا ہے. تمام طاعات اور عبادات کا سرچشمہ ہے تقویٰ اور اللہ کا ڈر. گناہوں سے بچنے میں انتہائی طور پر اللہ کا ڈر معین ہے. واقعات اس کے سلسلے میں شاہد ہیں. مکہ معظمہ میں ایک بڑے متقی اور پرہیزگار عبید ابن عمیر رہتے تھے. ان کا متقیوں میں شمار تھا، بڑے بزرگوں میں شمار تھا، نوجوان، حسین اور اوپر سے متقی اور پرہیزگار. ایک صاحب کی بیوی بڑی حسین تھی. اس نے ایک روز جو ہے آئینے میں دیکھا اور اپنے حسن و جمال پر اترائی، اور حسن و جمال پر اترانے کے بعد اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اپنے حسن کے ذریعے سے کسی کے تقویٰ کو بھی برباد کر سکتی ہوں اور اس کی طہارت کو بھی خاک میں ملا سکتی ہوں. اتنا بلا کا حسن اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے. شوہر نے کہا کہ سب بندے یکساں نہیں ہوتے، کچھ ایسے متقی ہیں جو تیری زندگی بدل ڈالیں. تیری یہ ٹیپ ٹاپ ختم کر دیں، تجھے اللہ والی بنا دیں، تجھے اپنے حسن پر ناز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اللہ کا شکر ادا کر کہ تجھے اللہ نے حسین بنایا ہے، خوب رو بنایا ہے، اس پر اللہ کا شکر بجا لا. لیکن یہ اترانا پسند نہیں ہے اللہ کو، مال پر اترانا پسند نہیں ہے، حسن پر اترانا پسند نہیں ہے، علم پر اترانا پسند نہیں ہے. علم آئے اور تواضع آئے تو کمال ہے علم کا، مال آئے اور تواضع آئے تو کمال ہے مالدار کا، کہ مال کے باوجود تواضع عاجزی اور لولی نیس جو ہے وہ اختیار کر رہا ہے، تو بڑی بات ہے، یہ اس کا کمال ہے. ورنہ مال آئے گا اور بڑائی آئے گی فطری چیز ہے، علم آئے گا اور بڑائی آئے گی فطری چیز ہے، اس نے کہا کہ میں آزمانے کا مجھے موقع دو. آپ جو یہ کہہ رہے ہیں تو مجھے نام بتاؤ کسی شخص کا جو تمہاری نظر میں مکہ معظمہ میں نہایت متقی ہے، میں اسی پہ وار کروں گی. بہت سمجھایا شوہر نے کہ ایسا مت کر، اور کیا تجھے دھن سوار ہوئی ہے ایسی، لیکن وہ ضد پر تھی کہ کون کہتا ہے کہ مرد متقی ہوتے ہیں، میں ان کے تقویٰ کو توڑ کر چھوڑ دوں گی. شوہر نے کہا میں تجھے ایک نام دیتا ہوں، مکہ معظمہ کے ایک بزرگ اور نوجوان نیک متقی انسان کا، آزمانا ہو تو اس کو آزما لے. کیا نام ہے اس کا، کہاں رہتا ہے، محلہ کیا ہے؟ جواب دیا کہ اس کا نام عبید ابن عمیر ہے اور وہ بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، اللہ سے بہت ڈرنے والا ہے، گناہ سے بہت بچنے والا. اچھی بات ہے، آج میں جاتی ہوں بن سنور کر اس کے پاس. باہر نکلی تو نقاب ڈالا، وہاں تو پردے کا نظام تھا نا، بے پردگی کا تو سوال تھا نہیں، اور یہ تو مکہ مکرمہ ہے تو پورا نقاب پہن کر محلہ تلاش کر کے وہ جگہ پر پہنچی اور دروازہ کھٹکھٹایا. عبید ابن عمیر نے دروازہ کھولا، اچمبے میں پڑ گئے اکیلی عورت کو دیکھ کر. ارے بی بی کیسے آنا ہوا؟ جواب دیا مجھے کچھ مسائل پوچھنے ہیں آپ سے، اس لیے آپ کی خدمت میں آئی ہوں. کہا بیٹھ جاؤ. بیٹھنے کے بعد اس نے دو تین مسئلے تو نقاب میں پوچھے، پھر ایک دم سے نقاب ہٹا دیا اور اپنا چہلہ جو ہے وہ جلوہ گر کر دیا، بالکل چہرہ کھلا رکھ دیا اور کھلم کھلا گناہ کی دعوت دی کہ میں آپ پر عاشق ہو چکی ہوں اور میں اپنی خواہش براری کے لیے آپ کے پاس آئی ہوں. چونک گئے. عبید ابن عمیر رحمت اللہ علیہ، اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں، کہنے لگے تو کیا بات کر رہی ہے، تو مسائل پوچھنے آئی تھی یا گناہ کے اندر مجھے بھی مبتلا کرنے آئی ہے؟ تو نے تو سوال مسئلے کے سلسلے میں رکھا تھا اور بے نقاب ہو گئی اور مجھے بھی گناہ میں گھسیٹنا چاہتی ہے. اللہ کی بندی، شرم کر، اللہ سے حیا کر، ڈر، اللہ کا ڈر اپنے دل میں بسا، کیا سوچ رہی ہے تو؟ خود گناہگار بننا چاہتی ہے، میرے پاس دو چار نیکیاں ہیں وہ بھی لوٹ لینا چاہتی ہے؟ کچھ اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر، کچھ اللہ سے ڈر۔ میں تجھے چند سوالات پوچھتا ہوں، یہ سوالات کے جواب تو کیا دیتی ہے اس کے اوپر آگے کا دار و مدار رہے گا۔ سوال نمبر ایک، ملک الموت تیری جان نکالنے کے لیے آ جائیں، تیری روح قبض ہو رہی ہو، اور تو نے یہ جو سوال کیا ہے نا کہ میری خواہش پوری کر دو، تو ایسے وقت میں میں آ جاؤں اور میں تجھے یوں کہوں کہ میں تیری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، کیا تو اس وقت راضی ہوگی؟ عورت نے تڑپ کر جواب دیا کہ وہ وقت اتنا خطرناک ہے سکرات کا کہ خواہش کا نام لینے سے نفرت، اس کو سوچنا تو دور کی بات ہے، مجھے آخرت کی پڑی ہوگی، میں دوسرے دنیا میں جانے کی تیاری کر رہی، اور تم کیسی بات کرتے ہو؟ ایسے وقت میں خواہش براری کا کوئی شوق پیدا ہو سکتا ہے؟ کوئی خیال آ سکتا ہے؟ توبہ کرو ایسی بات سے، ہرگز ہرگز جو ہے یہ وقت نہیں ہے خواہش براری کا۔ اچھا، دوسرا سوال، دوسرا سوال یہ ہے کہ تیرے پاس منکر نکیر آئے اور تجھ سے سوال کر رہے ہوں، تیرا آخرت کا مسئلہ بنا ہوا ہو، اور ایسے وقت میں میں آ کر یوں کہوں کہ چل میں تیری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، تو کیا تو تیار ہو جائے گی؟ ارے فرمایا، اس وقت ہوش ہی کس کو ہوگا جو خواہش کے بارے میں سوچ سکتا ہے۔ اچھا، تیسرا سوال سن، جب اللہ کے دربار میں پیشی کا وقت ہوگا، اس وقت میں دوڑ کر تیرے پاس آؤں اور یوں کہوں کہ میں تیری خواہش کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، تیرا کیا جواب ہوگا؟ عورت نے رو کر کہا، مت پوچھو ایسے سوالات، ہرگز وہ وقت ایسا نہیں ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، نفسہ نفسی کے عالم میں ہوگا، اور اللہ کے یہاں کی پیشی اور تم خواہش کی بات کرتے ہو، کیا ممکن ہے ایسے وقت میں خواہش براری کی تمنا اور خیال کر؟ ایک اور سوال کرتا ہوں، اعمال نامہ ہاتھوں میں دیے جانے کا وقت ہو اور اعلان ہو کہ ابھی جو ہے سب کو اعمال نامے دیے جائیں گے، کسی کو سیدھے ہاتھ میں، کسی کو الٹے ہاتھ میں، کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ کون سے ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن گھر میں بڑی غمگین بیٹھی ہیں، سرکار تشریف لائے ہیں، اور سرکار نے آ کے پوچھا کہ کیا بات ہے عائشہ، بہت غمگین اور بہت فکر مند ہو؟ جواب دیا کہ سرکار، دنیا میں تو آپ قدم قدم پر ہماری مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، میں غمگین ہوتی ہوں غم دور کرتے ہیں، پریشان ہوتی ہوں پریشانی دور کرتے ہیں، ہر وقت میرے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن میں سوچتی ہوں آخرت میں بھی آپ ہمارا ساتھ دیں گے، مدد فرمائیں گے کہ نہیں فرمائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، انشاءاللہ وہاں بھی تیرا ساتھ دوں گا، وہاں بھی تیرا مددگار بنوں گا لیکن تین مقامات ایسے ہیں جہاں میں تیری مدد نہیں کر سکوں گا. تین جگہ ایسی ہے کہ وہاں تیری کوئی ہیلپ کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہوگا اور کسی کی بھی میں مدد نہیں کر سکوں گا. وہ تین مقامات ایسے ہیں. وہ تین مقام کون سے ہیں؟ فرمایا پہلا مقام جو ہے وہ تو اعمال نامے کا ہے کہ اعمال نامے جو ہیں وہ دیے جا رہے ہوں گے تو لین لگا ہوا ہوگا اور ہر ایک آدمی یہ فکر میں ہوگا کہ پتا نہیں ہے کہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملتا ہے کہ بائیں ہاتھ میں. بڑا پسینے میں شرابور اور حیران ہوگا انسان, بے قرار ہوگا ہر آدمی, نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا کہ معلوم نہیں میرا کیا بنے گا اور کون سے ہاتھ میں مجھے اعمال نامہ دیا جائے گا. اگر داہنے ہاتھ میں مل گیا تو کامیاب ہوں اور اگر بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا تو میری مصیبت ہے, پریشانی ہے, آگے حیرانیوں کا بہت بڑا سلسلہ چل پڑے گا. تو یہ مقام ایسا ہے کہ میں مدد نہیں کر سکوں گا. جب اعمال نامے ہاتھ میں دیے جا رہے ہوں گے روا روی کا اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا, میں کوئی مدد عائشہ تیری نہیں کر سکوں گا. دوسرا مقام اور دوسری جگہ, جب میزان میں اعمال تولے جانے کا وقت آئے گا, ہر ایک کو پکارا جائے گا اور لین میں کھڑا کیا جائے گا اور فرشتہ نام کا اعلان کرے گا اور پھر اعمال جو ہیں وہ ترازو کے اندر تلیں گے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن میزان ہوگی اور میزان میں اعمال اچھے اور برے جو ہے وہ تولے جائیں گے. اب سوال ہوتا ہے کہ اعمال نظر تو آتے نہیں, پھر کیسے تولے جائیں گے؟ ایک رائے تو یہ ہے کہ اعمال نامے تو لیں گے اللہ تعالی, اعمال ناموں کو میزان کے اندر ڈالا جائے گا. جو گناہ کے اعمال ہیں اعمال نامے وہ بائیں ہاتھ کے پلڑے میں ڈالے جائیں گے اور نیکیوں والے اعمال نامے جو ہیں وہ دائیں پلڑے کے اندر ڈالے جائیں گے. دوسرا خیال یہ ہے کہ اعمال نامے تولنے کی دلیل ہے کوئی؟ جی ہاں ہے. حدیث میں فرمایا کہ ایک آدمی کے گناہوں کے 99 سے زیادہ دفتر ہوں گے, تا حد نظر گناہوں کے دفتر پھیلے ہوئے ہوں گے اور وہ سوچ لے گا کہ میرے لیے جہنم میں جانا یقینی ہے. وہ یہ سوچ میں لگا ہوا ہوگا کہ ایک فرشتہ آئے گا, اس کے ہاتھ میں ایک بتاقہ ہوگا, ایک چھوٹی سی چٹ ہوگی. یہ شخص کہے گا کہ اے فرشتے, یہ چھوٹی سی چٹ کے ذریعے سے میرے یہ اتنے بڑے اور برے اعمال نامے جو ہیں ان میں کیا کمپیریزن ہے؟ ادھر اعمال نامے جو ہے گناہوں کے پلندے پڑے ہوئے ہیں اور ادھر چھوٹی سی چٹھی پڑی ہوئی ہے, یہ چٹھی سے کیا بنے گا؟ تو فرشتہ کہے گا اللہ کے یہاں انصاف ہے, اللہ کے یہاں ظلم نہیں ہے. اور پھر سیدھے ہاتھ والے پلڑے کے اندر جس میں حسنات تولے جاتے ہیں اس کے اندر وہ چٹھی رکھ دے گا اور جیسے ہی چٹھی رکھے گا تو بائیں طرف والا پلڑا تو جو ہے ہوا میں اڑنے لگے گا اور یہ چٹھی والا پلڑا جھک جائے گا. دیکھو ایک چٹھی ہے لیکن اتنی وزنی ہے, تو اس میں لکھا کیا ہے اور اس میں میرا کون سا ایسا عمل ہے؟ ہم لوگ کچھ سمجھتے نہیں ہیں اللہ کے نام کو. فرمایا اس میں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس حدیث کو ہمارے یہاں حدیث البتاقہ کہتے ہیں. تو دیکھو عمل نامہ جو ہے وہ بھی تولنے کی دلیل ہے, اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی صاحب عمل کو تولیں, یعنی جو عمل کرنے والا ہے اس کو ہی ہو سکتا ہے کہ حسنات یا سیئات کے پلڑے کے اندر ڈال دیا جائے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جو ہے وہ درخت پر چڑھے مسواک توڑنے کے لیے, تو ان کی جو ٹانگیں تھیں وہ بہت پتلی اور کمزور تھیں, تو صحابہ کرام نے دیکھا تو ذرا مسکرا دیے, ذرا ہنس پڑے. اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لرجل عبد اللہ فی المیزان اسقل من جبل احد, کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی باریک نظر آنے والی ٹانگیں یہ میزان عمل کے اندر احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہے. ایک اور حدیث ہے یجاؤ یوم القیامت رجل سمین زخیم فخیم لا یزن عند اللہ جناح بعودہ, قیامت کے دن ایک بہت بھاری بھرکم آدمی جو ہے وہ لایا جائے گا اور اس کا وزن میزان کے اندر مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے سامنے سے ایک صاحب گزرے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کے بارے میں کیا حال ہے, کیا خیال ہے؟ لوگوں نے بتایا حضرت بڑا مالدار آدمی ہے, یہ جہاں کھڑا ہوتا ہے لوگ جمع ہو جاتے ہیں, یہ بات کرتا ہے لوگ سننا شروع کر دیتے ہیں, یہ کسی جگہ پیغام دے تو اس کو کوئی رد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا, بڑا وزنی آدمی ہے دنیاوی اعتبار سے. دوسرا ایک غریب ایماندار گیا, حضور نے پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا رائے ہے تمہاری؟ کہا حضور اس کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, اور یہ بات کرے تو اس کی سننے والا کوئی نہیں ہے, یہ پیغام دے تو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے. فرمایا پہلے والے سے جو ہے وہ دنیا بھر جائے اور دوسرا شخص جو ہے نا وہ میزان کے پلڑے میں ڈالا جائے تو پہلے والے ہزار کے مقابلے میں یہ غریب مسلمان بڑھ جائے گا. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالی صاحب عمل کو توڑ ڈالیں, لیکن حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں, اعمال ہی تولے جائیں گے. اللہ تعالی قرآن میں فرماتے ہیں والوزن یومئذ الحق, قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جانا حق ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے, اس پر بھروسہ اور یقین رکھو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی روایتوں میں اس کو جو ہے ثابت فرمایا ہے, اور قرآن کی کئی آیتیں ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن ہم جو ہے ایک نہیں کئی میزانیں لگائیں گے اور تمہارے اعمال جو ہیں وہ تولے جائیں گے اور حساب کتنی جلدی نپٹا دیں گے. فرماتے ہیں آفتاب طلوع ہو رہا ہوگا, حساب شروع ہوگا, اور آفتاب ابھی زوال پذیر ہو, نون ٹائم ہو, اس سے پہلے پوری کائنات کا حساب ختم ہو جائے گا. ان اللہ سریع الحساب, بھائی موجودہ دور میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کا حساب کمپیوٹر پر سیکنڈز کے اندر ہوتا ہے، منٹوں کے اندر ہوتا ہے، تو اللہ کا سائنس تو بہت زیادہ آگے ہے، ہر ایک کو اپنا رزلٹ منٹوں کے اندر مل جائے گا اور اس کا فیصلہ جو ہے کر دیا جائے گا اور بہت تیزی کے ساتھ جو ہے کر دیا جائے گا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جب وزن کا وقت آئے گا میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا، ہر ایک کو بلایا جائے گا، میزان کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اس کے اعمال تولے جائیں گے، پھر اعلان ہوگا کہ فلان آدمی کامیاب ہو گیا، اور جو ناکام ہوگا اس کے لیے اعلان ہوگا کہ فلان بدبخت ناکام ہو گیا۔ بڑا ڈرنے کا مقام ہے، معلوم نہیں ہمارے لیے کیا فیصلہ ہو۔ اللہ تعالی ہمارے لیے اچھا فیصلہ فرمائے اور ہمارا حسنات کا پلڑا اللہ تعالی اپنے فضل سے وزنی بنا دے، اور اللہ تعالی ہمیں وہاں کامیاب فرما دے، اور اللہ دانے ہاتھ میں ہمیں اعمال نامہ دلوا دیں۔ اور تیسرا مقام فرمایا کہ پل صراط سے جب گزر رہے ہوں گے تو کوئی بجلی کی طرح گزر رہا ہوگا، اور کوئی تیز ہوا کی طرح گزر رہا ہوگا، اور کوئی تیز رفتار سواری کی طرح گزر رہا ہوگا، اور کوئی لڑکھڑاتا ہوا گزر رہا ہوگا۔ یہ مقام ایسا ہے کہ وہاں بھی میں تیری کوئی مدد عائشہ نہیں کر سکوں گا۔ معلوم ہوا کہ یہ تین بڑے کانٹے کے اوقات ہیں، جہاں بڑا نازک مرحلہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کی بھی خوب حفاظت فرمائے۔ عبید ابن عمیر کی بات میں کر رہا تھا، عبید ابن عمیر رحمت اللہ علیہ نے کہا اور سن، جب اعمال نامہ ہاتھوں میں دیا جا رہا ہو میں آ کے تیرے سامنے کھڑا ہو جاؤں اور خواہش براری کی تیرے ساتھ بات کروں تو کیا تو راضی ہو جائے گی؟ اس نے رو کر کہا مت کرو ایسی بات، وہ وقت نہیں ہے خواہش براری کا، کانٹے کا وقت ہے، نفسا نفسی کا وقت ہے، مارم ماری کا وقت ہے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی اور آخرت کی پڑی ہوگی کہ کامیابی ملتی ہے کہ ناکامی ملتی ہے، مت کرو ایسی بات، خواہش پوری کرنے کا وہ وقت نہیں ہے۔ کہا اور سن، ادھر پل صراط ہو اور تجھے پار ہونے کا ٹائم ہو اور میں آ کر تیرا دامن پکڑ لوں اور یوں کہوں کہ خواہش براری کا ٹائم ہے، کر دوں تیری خواہش پوری تو کیا کہے گی تو؟ کہا خدا کی قسم نہ کہوں گی، نہ کہوں گی، نہ کہوں گی۔ اب عبید ابن عمیر نے کہا کہ جس انسان کو اتنے 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 مراحل سامنے ہوں اور اتنے اتنے مرحلے درپیش ہوں، وہ دنیا کی جنجال میں اور ایسے گناہ میں مبتلا ہوگا، مجھے بھی یہ موقع درپیش ہے، تجھے بھی موقع درپیش ہے، زندہ تو بھی ہے، زندہ میں بھی ہوں، پیش ہونا تجھے بھی ہے، پیش ہونا مجھے بھی ہے، اعمال نامہ تجھے بھی ملنا ہے، اعمال نامہ مجھے بھی ملنا ہے، وزن تیرا بھی ہونا ہے، وزن میرا بھی ہونا ہے۔ جب یہ تمام مراحل ہیں تو بتا کہ اب تو خواہش کی بات کرے گی؟ وہ روئی، اپنا نقاب ڈال دیا، چیخی، چلائی، گڑ گڑائی، معافی طلب کی عبید ابن عمیر رحمت اللہ علیہ کے پاس، اور اس کے بعد گھر چلی آئی۔ اب گھر آئی تو رنگ بالکل بدل گیا، گھر آئی تو نمازوں کا مصلی لے کے بیٹھ گئی اور اپنا سب جو جوبن تھا وہ اتار کر رکھ دیا، جو ٹھاٹ ٹھٹھیرا تھا وہ تمام ختم کر دیا، اور اپنے سامنے بس قرآن کریم، تسبیح اور مصلی لے کر بیٹھ گئی۔ شوہر نے کہا تجھے کیا ہوا؟ تو عبید ابن عمیر کے پاس اس لیے گئی تھی کہ اسے ورغلا کر گناہ میں مبتلا کرے۔ فرمایا تمہارے عبید ابن عمیر نے تو میری زندگی بدل ڈالی، اس نے چند جملے ایسے کہے، ایسے آہ بھر کر جو جملے کہے، اس نے میری دل کی دنیا کو تبدیل کر ڈالا، میری دل کی دنیا کو بدل ڈالا، میرے اندر ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ آج میرا عالم یہ ہے کہ مجھے کوئی چیز جو ہے عبادتوں کے علاوہ اچھی نہیں لگتی، نہ مصلے کے علاوہ کسی چیز میں میرا دل لگتا ہے، نہ بننے سنورنے کا جی چاہتا ہے۔ تو شوہر سر پیٹ کر کہتے تھے کہ میں نے کہا تجھے عبید ابن عمیر کا نام دے دیا، میرے ہاتھ سے تو گویا میری بیوی بھی چلی گئی، اس بنا پر کہ اب یہ تو رات اور دن جو ہے عبادت میں لگی ہے، اپنے کام میں لگی ہے، اور دنیا اور گھر گرہستی کو بالکل چھوڑ دیا ہے۔ یہ کون سی چیز تھی جو عبید ابن عمیر کے دل میں جل رہی تھی، جس نے آگ لگا دی اس نوجوان لڑکی کے دل میں اور اتنا بڑا انقلاب پیدا کیا؟ وہ کیا چیز تھی؟ ظاہری بات ہے کہ وہ اللہ کا ڈر تھا، وہ تقویٰ تھا۔ وہ ڈر والا انسان جب کسی کے سامنے دل سے نکال کر بات کرتا ہے، بات دل سے نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ جب دل سے نکل جاتی ہے بات، نکالی تھی آنکھ بھر کر اور دل کا زخم اس کے سامنے پیش کیا تھا، سامنے والے کی زندگی میں انقلاب آیا۔ میرے آقا تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا اتقاکم باللہ ولا فخر، میں تم تمام میں سب سے زیادہ متقی ہوں اور پرہیزگار ہوں اور اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ ظاہری بات ہے جب تقویٰ کا بھرا ہوا دل لے کر نبی بات کرے گا تو سامنے بیٹھنے والوں میں انقلاب آئے گا کہ نہیں، ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئے گی کہ نہیں۔ پھر تبدیلی کیسی آئی کہ حضرت بلال مار کھاتے رہے لیکن اللہ کا نام نہ چھوڑا، حضرت خباب انگاروں پر سوتے رہے لیکن اللہ کا نام نہ چھوڑا، حضرت صہیب رومی پریشان رہے لیکن اللہ کا نام نہ چھوڑا، اور یہی اللہ کا نام حضرت آسیہ نے ایک مرتبہ مٹھاس سے لے لیا۔ اللہ کا ڈر ہوتا ہے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی وجہ سے۔ حضرت آسیہ کا ایمان مضبوط ہو گیا، ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئیں، مصیبتیں جھیلنے کے لیے تیار ہو گئیں، اور اللہ کا ڈر حقیقت میں انسان کو گناہوں سے بچانے کے لیے بڑا مفید ہے اور کارگر ہے۔ اس لیے جگہ جگہ جو ہے تقویٰ کا تذکرہ احادیث میں بھی آیا ہے اور قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ تقویٰ کا تذکرہ آیا ہے، اور تقویٰ کے ثمرات کیا ہیں اور تقویٰ کے پھل کیا ہیں، انشاءاللہ زندگی باقی ہے تو کل آئندہ اس کا مزید ذکر ہوگا۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت، لأن تيسير كل عسير عليك يسير، سهل يا إلهنا كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل، إلهنا أنت في حالنا محول، وبدل ذلتنا بالعز بدل، وسهل يا إلهنا كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل، اللهم اشف عللنا وأسقامنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى عورة وذنب وخطيئة، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما۔ اے اللہ یہ ٹوٹے پھوٹے روزے ہیں ہمارے، اسے قبول فرما۔ اے اللہ یہ تراویح ہیں، انہیں قبول فرما۔ اے اللہ پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کو اپنے لمحات صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ راتوں کو تجھ سے مانگنے والا بنا، اے اللہ تجھ سے لینے والا بنا۔ اے اللہ تجھ سے ہونے کا سچا یقین عطا فرما۔ اے اللہ عبادات اور طاعات کے ساتھ باقی وقت گزارنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ رمضان کی ٹوٹی پھوٹی عبادات داد و دہیش قبول فرما۔ اے الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما۔ اے اللہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ تعالی رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔